معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 6، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ۔ الحمدللہ 1444 ہجری کے ربیع الاول شریف کی 7ویں شب ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، من بڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت مل جائے، جنت میں چلے جائیں گے، جنت مل جائے گی، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا اس کو بھی جنت ملے گی، اور حضور کے صدقے تو جنت سب مسلمانوں کو مل ہی جائے گی، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ داخل جنت ہوا۔ تم یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل، اور جتنے بھی ضروریات دین ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ سب شامل ہیں، ورنہ ظاہری الفاظ کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ آخری نبی کا انکار کیا تب بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا، آخری نبی بھی مانتا ہے، محمد رسول اللہ بھی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا انکار کر دیا، جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کا انکار کرنا یا جن کا ارتکاب کرنا وہ جنت سے روک دے گا اور جہنم کی طرف دھکیل دے گا۔ تو اسی طرح نماز جنت کی کنجی ہے نا، لیکن اب کوئی غیر مسلم یا نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا، سوال ہی نہیں ہے۔ یا جو نماز تو پڑھے گا لیکن بے وضو پڑھے گا، شرعاً تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں نا، جب ہوگی نہیں تو جنت میں جائے گا کیسے؟ تو اس طرح غیر مسلم بھی پڑھے گا تو نماز اس کی ہوگی ہی نہیں، اسلام شرط ہے۔ تو یوں ایک حدیث کو لے کر مطلب یہ کہ اس سارے معاملات کو چھوڑ دینا یہ نہیں ہوتا، کہ احادیث مبارکہ میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، بعض تو سمپل مطلب ہوتی ہے معاملہ کے سمجھ جاتا آدمی کہ وہ ایک مخصوص چیز کے ہوتی ہے، بعض میں بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کسی ایک عمل کے بدلے، اور ایسے بہت سارے اعمال ہیں جس کو مطلب نہیں کہ جنت کے داخلے کی بشارتیں، جنت تلواروں کی چھاؤں میں، تو اس کے پھر معنی بنیں گے اور وہ شروعات بنیں گی۔ اب کوئی اپنے سر پہ تلوار لٹکا رہے دھوپ میں، تلواریں جنت تلواروں کی چھاؤں میں، تو میں اب جنت میں جا رہا ہوں، تو یہ تو نہیں ہوگا نا۔ یہاں جہاد کی ترغیب مراد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مراد ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیشہ حدیث پڑھ کر اپنی مرضی سے اس کے معنی نہیں نکالے جاتے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک کتاب میں بڑی پیاری میں نے وہ مثال پڑھی تھی چٹکلا. ایک شخص نے وہ اپنے ساتھ کتا رکھا تھا نماز میں, خود باندھ لیا تھا رسی اپنے ساتھ اور نماز پڑھ رہا تھا. تو کسی نے اس کو لکھی, یہ کیا تک یار؟ اس نے کہا کیوں؟ میں نے وہ حدیث سنی ہے, نماز میں کلب کو حاضر رکھو. میں اس نے آواز میں سن لیا ہوگا تو کلب مانے کتا, میں نے وہ ساتھ میں یہ کلب رکھا ہوا اپنے. اس نے اصل مسئلہ تھا کہ نماز حضور قلب سے پڑھو, نماز میں قلب کو حاضر رکھو. قلب دو نقطے والا قلب, دل. تو اس نے سنا قلب ڈنڈی والے کاف کا, تو دو نقطے والے کاف سے قلب کے معنی ہے دل, ڈنڈی والے کاف سے قلب کے معنی ہے کتا. یوں سمجھنے کا تھوڑا سا فرق ہو گیا تو وہ مسئلہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور اپنی مرضی سے اس نے ایسا, تو یعنی کہ وہ جو ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں نا اماموں کی, امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم کرتے ہیں, حنفی لوگ شوافعی جو شافعی حضرات امام شافعی کی, اسی طرح مطلب دیگر اماموں کی, تو تقلید کے تعلق سے بھی اس میں سمجھنے کو ملتا ہے کہ اپنی مرضی سے سارے حدیثوں کے معنی اور آیتوں سے مسائل بیان کرنا شروع کر دیں گے, اس سے یہ مسئلہ نکلے تو یہ تو پھر گمراہ ہو جائیں گے. یہ واقعی مجھے ایسے ٹکرے ہیں. ایک صاحب ایک علاقے میں بالکل چھا گئے تھے. اب تھوڑا پرابلم ہوا دعوت اسلامی کے شروع کی بات کرتا ہوں. بظاہر وہ نیک پرہیزگار بھی تھے اور عقائد بھی جو ہم لوگوں کے انداز کے ہی تھے. اب یہ ایک بار میری ان سے نشست ہوئی, جو اور بھی اس علاقے کے سائیں بھائی تھے, بات چیت ہوئی. ایک تو انہوں نے اعلی حضرت کے بارے میں کچھ کہا, اس پر بھی کہ کنز الایمان میں ترجمہ یوں ہے, فقیر یوں ترجمہ کرتا ہے. چلو یہ بھی مسئلہ تو ہے سمجھے, تاہم آگے بڑھے تو بولتے کہ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چوتھائی سر کا مسح لازم قرار دیتے ہیں وضو میں, اور قرآن میں تو ہے یوں, آیت پڑھی انہوں نے بس. تو پھر میں نے میں تھوڑا مطلب یعنی کہ کھلا میں, اور پھر وہ ہوا کہ اس دن کے بعد آج کا دن وہ شاید علاقے میں داخل نہیں ہوئے. وہ عالم تھے یار, یہ تو یہ کیا تو بالکل گمراہ ہو جاؤ گے تم لوگ. اس کے پیچھے اتنے متاثر تھے اس کے کردار سے, اس کی باتوں سے, وہاں اسلامی بھائی ہمارے, اور کلیئر وہ بولتے تھے کہ ہم یعنی ایسے سمجھدار کہ ایک ہم آپ کو مانتے ایک ان کو مانتے. اللہ کا کرما میرا ماننا غالب آ گیا کہ یہ لوگ بچ گئے, ورنہ تو سب کو ڈبو دیتے. تو یہ کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آپ نے دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا ہے, امام احمد رضا خان کا دامن تھام لیا ہے, خدا کے واسطے ادھر ادھر مت جانا ورنہ گمراہی کہہ کر نہیں آتے. آپ ڈوب جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, مرنے کے بعد چلے پتا اوے یہ کیا ہو گیا, فلاں اتنا صوفی تو فلاں ایسا بابا جی تو یوں جن کو پکڑ لیتا تھا اور یوں بوتل میں گاڑ دیتا تھا اور اسی باتیں کرتا تھا, یہ مرض دور ہو گیا, چھو کیا تو کینسر ٹھیک ہو گیا, کچھ بھی ہوتا رہے. ہم نے اعلی حضرت کا دامن پکڑا ہے. اگر اعلی حضرت کی کسوٹی پر امام احمد رضا خان کے عقائد نظریات جو انہوں نے بیان فرمائے قرآن و حدیث سے, میرے اعلی حضرت نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بیان فرمایا, قرآن و حدیث سے بیان فرما کر ہماری اصلاح فرمائیے, تو یہ اس معیار پر ہوگا ہمارے سر کا تاج ہے. اس معیار سے ہٹا تو چاہے ہوا میں اڑ کر دکھائے, چاہے دریا پہ چل کر دکھائے, آگ تھو ہمارے کام کا نہیں ہے. یہ ذہن بنا کر رکھنا ورنہ حاضرین ناظرین پھنس جاؤ گے. دنیا دیکھی بالی ہے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. امام احمد رضا خان کا اس لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ اس دور کی کسوٹی یہ ہے. امام احمد رضا خان کثیر علماء, لاکھوں علماء کہہ سکتے ہیں ان کو مانتے ہیں, کروڑوں عوام ان کو مانتے ہیں, اور دنیا بھر میں ان کے ماننے والے پائے جاتے ہیں, اور ہم اس لیے مانتے ہیں ان کو کہ یہ انہوں نے جو بھی بات کی قرآن و حدیث سے کی ہے اور شریعت کے عین مطابق کی ہے, ان کا عقیدہ بھی اسلام کے عین مطابق, ان کا عمل بھی اسلام کے عین مطابق. عالم کا قول دلیل ہوتا ہے, عالم کا فعل دلیل. دلیل نہیں ہوتا، یہ آپ ذہن بنائیے گا. عالم جو کہہ رہا ہے وہ دلیل ہے کہ بھائی ہاں یہ مسئلہ ہے تو صحیح ہے. اب عالم کچھ کر اور رہا ہے، جیسے مسئلہ جو بتایا اس کے برعکس وہ عمل کر رہا ہے یا اور کوئی مطلب سی چیز کر رہا ہے، تو عالم کا فعل جو ہے نا وہ دلیل نہیں ہوگا کہ اس عالم صاحب کر رہے ہیں تو بس یہی درست ہے، یہی مسئلہ ہے. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. اچھا، لیکن میرے آقا اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ عالم کا قول دلیل ہے، فعل دلیل نہیں ہے، لیکن امام احمد رضا خان وہ ہستی ہے کہ ان کا قول بھی دلیل ہے، ان کا فعل یعنی ان کا کام بھی دلیل ہے. یعنی ان کا کام کرتے بھی دیکھیں گے تو یہی مسئلہ نکلے گا کہ یہ جو کر رہے ہیں درست ہے. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. تو بس میں نے جو عرض کر دیا، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں بس، تو وہ دعوت اسلامی میں ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں، تو بس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان کی تعلیمات سے پیچھے مت جانا. اتنی مہربانی کر رہا، آپ اسی میں انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل کر انشاءاللہ اپنے آقا کے قدموں میں رہیں گے، پیچھے چلیں گے. یہ اعلیٰ حضرت غوث پاک کے دربار میں ہمیں پیش کریں گے، غوث پاک اپنے نالا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی فرمائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس وقت ہم اخروٹ کے درخت کے نیچے موجود ہیں، یہاں پر کافی مقدار میں اخروٹ پائے جاتے ہیں. آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ بعض اوقات اخروٹ خشک ہو کے خود بخود نیچے گر جاتے ہیں اور راستے میں چلتے ہوئے کئی لوگ اٹھا کر اسے کھا لیتے ہیں، اور یہاں پر عرف یہ ہے کہ لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
اب جیسے کسی کے پرائیویٹ ہیں یہ درخت اور اس کا پھل گر جاتا ہے، اخروٹ ہو یا کوئی چیز ہو گر جاتے ہیں، تو جن کا ہے وہ اٹھاتے نہیں ہیں، اور کوئی اگر لے جائے تو وہ دیکھتے بھی ہیں تو کچھ بولتے نہیں ہیں. تو اس طرح کا اگر کہیں کا معمول ہے تو لوگ جو گرے میں اٹھا سکتے ہیں، توڑ نہیں سکتے اب بھی، جب تک صراحتاً وہ مالک اجازت نہ دے کھلے لفظوں میں کہ جو توڑ کر لے جانا چاہے وہ بھی لے لے. یہاں بھی یہی مطلب، جس کو پتا ہے کہ توڑ کر اجازت دی ہوئی ہے تو وہ لے گا تو اس کے لیے جائز ہوگا، جس کو پتا نہیں ہے وہ توڑے گا تو پھر وہی اس نے چوری کا ارادہ کیا، وہ گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسلامی بہنیں یہ پوچھ رہی ہیں کہ آنکھوں کا مسئلہ ہے، دعا بھی فرما دیں اور ساتھ کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اور ساتھ ایک اور بڑا خوبصورت سا کمنٹ آیا ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ نعت شریف سنا دیں.
ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر سانس روک کر ایک ہی سانس میں یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اپنی 10 انگلیوں پر چھو کر کے آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ آنکھوں کا نور سلامت رہے. اور میری پسند کی نعت، کوئی ایسی نعت بھی ہے جو پسند نہ ہو؟ آقا کی تعریف تو ظاہر پسند ہی پسند ہے، لیکن اشعار بندش اس کی بہت سارے مطلب، یعنی کہ کلام ایک ہی کلام ظاہر پسند، یعنی کہ اس انداز جو آپ پوچھنا چاہیں اس کے حساب سے ہو یہ ضروری نہیں، کئی کلام ہوتے. ایک شعر سنا دیتا ہوں، میری زندگی کا سب سے پہلے میں نے جو نعت شریف پڑھی تھی مائک پر. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی ایک سوال ہے کہ کیا کوارا لڑکا یہ دعا پڑھ سکتا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا.
ذریت جو ہے، اولاد جو ہے، یہ اس میں تو غرض نہیں ہے کہ ذریت موجود ہے تو ہی اس کے آنے والوں کے لیے بھی تو دعا مانگی جا سکتی ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، قیامت تک ہے جو آئیں گے ان کو بھی ثواب پہنچے. عیسیٰ علیہ السلام ہے تو دعا کا ہی مطلب جز، یوں حرج تو نہیں ہے مانگنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہوتی ہیں تو کیا ان پر مرد و عورت دونوں کے لیے عمل کرنا ضروری ہے؟
اب جیسی سنتیں ہو نا، اب داڑھی ہے مرد کے لیے، مرد نے رکھی، یہ سنت ہے، درجہ واجب ہے اس کا. اب عورت کے داڑھی نکل آئی، اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ صاف کر دے، اور اگر شوہر حکم دیتا ہے تو واجب ہو جائے گا کہ اس کو صاف کرے. یوں جیسی سنت، کہ بے شمار سنت ایسی نکل آئیں گی جس کو عورت اس کی اجازت نہیں ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسا بھی دیکھا گیا کہ دوسرے چھوٹے بچے اس سے چیز مانگتے ہیں، یا خود بڑے بھی ان چھوٹے بچوں سے چیز مانگ لیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟
چھوٹے بچے مانگتے تو بچوں پر تو کیا حکم لگے گا، ہم بڑوں کو نہیں مانگنا ہو نہیں چاہیے. اور اگر چھوٹے بچے کی وہ اس کا مالک ہے اس چیز کا، تو بڑا کھائے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. کھا لیا تو اتنا نقصان پیمنٹ بھی کرنا پڑے گا نا، اور پتہ نہیں پھر بھی یہ فارغ ہوا ہے نہیں اس جرم سے، جائز ہی نہیں ہے نا. نابالغ بچوں کا عام طور پہ ایک جذبہ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، اس کے ہاتھ سے کھاتے ہیں اس کی چیز، چک مار لیتے ہیں. تو اس کو قابو، اپنے نفس کو قابو رکھنا پڑے گا کہ یہاں اجازت نہیں ہے. یا اگر اس کو چیز آپ کھانے کے لیے دیں، اپنے پلے سے دیں، اس کی ملک نہ کریں، اس کو مالک نہ کریں، اس کو دیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ یہ بھی بھلے کھائے میں بھی کھاؤں گا اور کوئی بھی کھائے، تو اس طرح گنجائش نکل آئے گی کہ آپ اس کے اسے چک مار سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک شعر ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں، اس کے کیا معنی ہے اور یہ بتائیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب شرع کہا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
صاحب شرع، شریعت بیان کرنے والے، شریعت عطا کرنے والے. اور شریعت بولتے ہیں اللہ اور رسول کے احکام کو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہی عطا فرمائیں گے جو ان کے رب کو منظور ہے. اپنے رب کی مخالفت تو کوئی بھی نبی نہیں کرتا. نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں. ان میں مطلب یہ کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ نے ایک شعر اسی معنی میں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں. تو اس کی شرح یہ کہ اللہ کریم نے تمام خزانوں کی کنجیاں، یعنی ہر طرح کے اختیارات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر آپ کو ہر چیز کا مالک بنا دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبارک رسالے الامن والعلا میں ایسی کثیر احادیث، بہت ساری حدیثیں جمع کی ہیں، جیسے نصرت کی کنجیاں، مدد کی کنجیاں، اور فتح کی کنجیاں، نفعے کی کنجیاں، پروفٹ، نبوت کی کنجیاں، خزانوں کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، دنیا کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، دوزخ کی کنجیاں، اور ہر چیز کی کنجیاں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں. رسالہ الامن والعلا کے مضامین پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بعض لوگ کہتے ہیں بچے مانتے نہیں. عالمی مدنی مرکز میں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملا رہا ہے، کیا اس سے ترغیب لی جا سکتی ہے؟
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ پیارا پیارا بچہ جو وہ دو ہاتھ سے مصافحہ کر رہا ہے، اور ان بے شمار عاشقان رسول کی سمجھو کہ خاموش تربیت کر رہا ہے کہ میں بچہ ہو کر دو ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی سنت ادا کر سکتا ہوں، تو آپ تو بڑے. پر ان کے والد صاحب ہیں دعوت اسلامی کے، ماشاء اللہ ذمہ دار، انہوں نے اپنے بچے کی یہ تربیت کی ہے، دعا سے ہاتھ ملانا سنت ہے، ان کو پتہ ہے سنت ہے، اور اکثر ہمارے اسلامی بھائی بس یہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں, ایک ہاتھ سے, یعنی میرے پاس آتے ہیں تو بعض تو سمجھانے کے باوجود وہ دوسرا ہاتھ بس یوں ہوتا ہے ان کا, ملا ایک ہاتھ سے ہی رہے ہوتے ہیں. یہ سر جب تک ہم سیریس نہیں لیں گے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی مجھ سے نہ چھوٹے, میں نے دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے تو دو ہاتھ سے ملا لیں گے, اور ایزی لیں گے تو پھر بہت ساری باتیں ایزی لی ہوئی ہیں, نماز تک ایزی لی ہوئی ہے جنہوں نے, نماز کے کہاں ٹھکانے. تو ہمیں مطلب چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو دو ہاتھ سے ہاتھ ملانے کو سنت ثابت کرنے کے لیے ایک پورا رسالہ لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں, شامل ہو رسالہ. اور ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانے کو آپ نے انکار کیا کہ یہ سنت نہیں ہے, کیونکہ بعض ایسے ایک ہے طبقہ جو ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانے کو معاذ اللہ سنت سمجھتا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے حدیثوں کے ذریعے اس کی مطلب اس کا رد کیا کہ نہیں, دو ہاتھ سے سنت ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ اس سنت کو بھی زندہ کریں, اپنے اوپر بھی نافذ کریں, اور اس ننے مننے مستقبل کے مبلغ اللہ کریے جیے, تندرست رہے اور اطاعت گزار بنے اور مبلغ دعوت اسلامی عالی میں باعمل مفتی اسلام بنے. اس کا بھی صحیح ہے خاموش پیغام, اس کو نہیں پتا کہ یہ چل رہا ہوگا اور میرا یہ یوں یوں ہوگا, اس کو بیچارے دو ڈھائی تین سال کے ہوں گے, یہ تو باپ کی تربیت کو سلام ہے. آپ بھی اپنے بچوں کی یہی تربیت کریں, ایک ہاتھ بچوں کو بولتے ہیں نا سلام کر تو منہ سے نہیں بولتا, خالی یوں ہاتھ نکال دیتا ہے, یہ طریقہ غلط. اس کو منہ سے بولے السلام علیکم, اب جیسا بھی بولے, باپ کون سا صحیح بول رہا ہے آج کل, بہت کم ہی باپ ہوں گے جو السلام علیکم کا صحیح تلفظ بول سکتے ہوں گے, ان کو تو بولنا ضروری ہے بڑوں کو, تو بچوں کو بارہ لے کے السلام علیکم کہنا سکھائے. سلام کر کے مانے ہاتھ ملانا نہیں ہے, سلام منہ سے ہوتا ہے ہاتھ سے نہیں ہوتا, السلام علیکم کہے اور پھر وہ دو ہاتھ بڑھائے, ایک ہاتھ بڑھائے گا اگر عادت ڈالیے تو بار بار آپ اس کو دو ہاتھ اٹھا کے دوسرا ہاتھ اٹھا کے دینا پڑے گا, تو دو ہاتھ سے ملانا سیکھے گا انشاءاللہ, جیسے یہ مدنی منا کر رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رشک عطار کو ان طلبوں سے لگا کرتے ہیں, اپنے امام شریف پر نالین پاک سجاتے ہیں اور اسی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں, تو اس صورت میں نالین پاک زمین پر لگتا ہے, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
ماشاءاللہ, یہ کہ ظاہر ہے کہ نالین پاک زمین پر اس طرح امام شریف سے زمین پر جاتا ہے تو مزہ تو نہیں آتا, ادب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نالے نے پاک اس وقت نکال کے ادب کی جگہ رکھ دے یا جیب میں رکھ دے, جیب میں رکھنے میں رسک ہوتا ہے, اس میں پن ہوتی ہے نا, کھلی رہ گئی تو زخمی ہو سکتے ہیں, یا کوئی صاحب نے ڈی بیا رکھ لیں, ایسی ڈی بیا میں اس کو رکھ لیں, پلاسٹک کی تھیلی جو ہوتی ہے وہ تو اس کو نالے پاک کے ساتھ جو کلپ پن ہوتی ہے نا وہ شاید آپ کو آزمائش پہ ڈال سکتی ہے, جب بھی نمازوں کے ٹائم پہ نہ لگائے. پھر ایک وہ بھی ایک تھوڑی مشکل کھڑی ہوتی ہے بعض اوقات کے, جو پچھلی صفوں میں پہلی صف والا تو چلو اس کی طرف کسی کے قدم نہیں ہوتے, پچھلی صف میں جو ان پر اگلی صف والوں کے قدم ہوتے ہیں سجدے میں, تو یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں, شاید یہ بھی ذرا مذاق نہیں آتا. پھر یہاں کا نالے پاک بھی ایسے موقع پر اتارنا چاہیے تاکہ کسی کے پاؤں جس طرح مدنی قافلوں والے سوئیں وہ اپنا تعویذ اگر ہے تو وہ بھی اتار کر محفوظ کر لے, کہ قافلوں میں جگہ اس طرح بعض اوقات ہوتی ہے مساجد میں ایک دوسرے کے قدموں کی سیدھ میں بھی سوتے ہوں گے, یہ کہ تعویذ میں آیتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں اس کی طرف پاؤں نہ ہوں, ادھر کسی کے بیگ کی طرف پاؤں نہ ہوں, کہ مدنی قافلے والوں کا تو شاید ہی کوئی بیگ ایسا ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی اسلامی لٹریچر نہ ہو, کوئی رسالہ نہ ہو, تو یہ کہ پاؤں ہوں گے اس میں باد ابا نصیب. اب یہ تو کوئی بہت زیادہ ادب میں سمجھتا ہوگا اس پر عمل کرے گا, ورنہ تو وہ سب سن بھی نہیں رہے ہوتے. سارے سنتے تو سنی ہم سنی کر دیتے ہیں, ایزی لیتے ہیں اس کو. یہ سمجھتے ہوں کہ مجھے نہیں کہہ رہے, کسی اور کو سمجھا رہے, آپ کو سمجھا رہا ہوں, جو ایسا کرتے ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں. یہ میرے ساتھ حاجی رضا تھے, بہت پرانی بات ہے, جب ظاہر یہ چھوٹے تھے, اس وقت جتنے اتنے بڑے نہیں تھے. ہم امارات میں تھے اور یہ بھی آئے ہوئے تھے, میرے ساتھ آئے تھے, پیچھے آئے تھے. تو یہ کوئی بات اسی طرح کا ادب کی کے لیے انہوں نے بولا کہ میں تو تعویذ بھی کسی کے گلے میں ہو نا, اس کو اس کی طرف پاؤں نہیں کرتا, اتار دو سائڈ میں رکھ دو. یہ بس سوچیں ہوتی ہیں, ادب کی نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ ہم سب کے نصیب اچھے کرے اور ادب والی سوچ عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی ایک سوال آیا ہے, مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟
مسلمان اور مومن ایک ہی لفظ ہے یوں, البتہ مومن کامل کی کئی احادیث میں تذکرہ ہے. جہاں کہا جاتا ہے نا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے, تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ کمپلیٹ مومن نہیں ہے, اعلیٰ درجے کا مومن نہیں ہے. ورنہ بعض جگہ یہ کہ لفظ مومن آتا ہے قرآن کریم میں, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ مسلمان ہی کیا ہے. مسلمان عربی لفظ نہیں ہے, عربی لفظ ہے مسلم. تو جیسے کہ وہ ہے انما المؤمنون اخوة, تو اس کا ترجمہ یہی کیا ہے, مسلمان بھائی بھائی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پنجابی چکیندے نے گون بنا چھادی نہیں سجدی تے رون بنا میت نہیں سجدی, جدوں تک گاواں گے نہیں تے لوکاں نوں پتہ کیویں چلے گا کہ انہاں دے گھر شادی ہے, تے نالے جدوں تک رواں گے نہیں تے لوکاں نوں کیویں پتہ چلے گا کہ انہاں دے گھر فوتگی ہوئی ہے. میرے اہل سنت سے عرض ہے آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
شادی میں صرف گانے کے ذریعے پتہ چلے گا کہ شادی ہے, مسجد میں جو نکاح ہوتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں, دولہا گجرے پہنتا ہے, شادی کے کارڈ میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یا فلاں مسجد فلاں حال میں شادی ہوگی, تو جہاں مسجد میں شادیاں ہوتے ہیں تو گانا تو نہیں بجتا, پھر بھی پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو. پھر جو ولیمے کی دعوت یا کھانے کی دعوت ہال بک کر کے جو کھلایا جاتا ہے, بہترین ڈشیں وہاں ہوتی ہیں, بھی تو پتہ چلتا ہے کہ شادی ہے, خالی گانے سے ہی پتہ چلتا ہے, ایسا نہیں ہے. اور اسی طرح میت میں روئیں گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا, ایسا بھی نہیں ہے. رونا آئے تو آنسوؤں سے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر کوئی نہیں بھی روتا تو اس کا منہ پھول جاتا ہے, غم زدہ ہوتا ہے, اس کے اظہار کے وہ صدمے کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے, تو یوں پتا تو چل جاتا ہے کیا ہوا, فلاں کا انتقال ہو گیا. جنازہ آنسوؤں سے تو نہیں اٹھتا, ہاتھوں سے اٹھتا ہے, کندھوں پہ. جنازہ دیکھ کر سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کسی کا انتقال ہوا ہے.
ویسے اس میں جو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں کہ چرب زبانی جس کو کہتے ہیں کہ یہ بولنے کو بولتے ہیں نا, ذرا ستا یہ اس کو کیا کہیں گے؟
یہ سوال جس نے کیا نا
جی,
یہ تو بیچارے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو سمجھائیں گے, لکھاؤ اس کو ہم ڈیڑھ ہوشیاری کا نام دے دیتے ہیں, ون اینڈ ہاف. شاید کسی کو یوں لگے کہ یار میرا تو کھاتا تبدیل ہو گیا ہے, مجھے وہ عقل مند نہیں کہہ رہا بلکہ ڈیڑھ ہوشیار کہہ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں گناہ کرتا ہوا پائے تو کیا اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے؟ جب آپ عنایت فرما دیں اور میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
خواب جو ہے وہ دلیل تو نہیں ہوتے, گناہ کیا خواب میں شرعاً تو وہ گناہگار نہیں ہے, خواب میں حجت قائم نہیں ہوتی, خواب دلیل قائم نہیں ہوتی. غوث پاک کے ایک مرید کا واقعہ بھی کہ ان کے مرید کو رات میں 70 بار غسل کی ضرورت پڑ گئی, اس نے آ کر مرشد سے فریاد کی کہ ایسا ہو گیا تو تھک گیا. ارشاد فرمایا کہ دراصل تمہاری قسمت میں 70 بار ایک اس طرح کا گناہ کرنا لکھا تھا, میں نے بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تو تمہارا وہ جو گناہ تھا وہ اللہ نے تم کو بچا لیا اور یہ سارا خواب میں ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدی کچھ ایسے افراد کے نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور جس طرح مثال کے طور پر چرس وغیرہ کا بھی اس طرح کا سلسلہ رہتا ہے ان کا، لیکن جو نمازی حضرات ہوتے ہیں تو وہ ان پر ایک اعتراض کرتے ہیں، اور پنجاب میں بالخصوص اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ تسی پنج ویلے اسی ہر ویلے، اگر کوئی نماز کی دعوت دے ہی دے کہ تو آپ لوگ بھی نماز پڑھ لو، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ تسی پنج ویلے اسی ہر ویلے، مطلب کیا ہے کہ آپ پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ہر ویلے نماز میں ہیں، وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، جو پانچ وقت کی نماز جو فرض نماز ہے وہ نہیں پڑھیں گے، لیکن ان کا یہ جملہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم تو ہر وقت نماز کی حالت میں ہی ہوتے ہیں، یہ جملہ کیسا ہے؟
بظاہر فرض نماز کا انکار ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے فرد کو کافر کہنے کے لیے غور کرے، اور خود تو کیا ہم جواب دیں گے، یہ تو مطلب مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے اس شخص کے بارے میں کیا حکم، لیکن یہ نے کہا وہ خطرناک ہے، جو غیرت مند ہوتے ہیں نا اس طرح کے بے نمازی، تو وہ اس طرح چپ ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، وہ دعا کیجئے کہ میں بھی نمازی بن جاؤں، یہ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، باقی یہ اس طرح کی الٹی سیدھی ہانکتے ہیں نا اپنی ہوشیاری، یہ بعض اوقات ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یا بول دیں گے چھٹی کا دن ہو اور آپ نے کہا کہ نماز کی رات آج چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے، اب یہ کہا تو ظاہر ہے کہ نماز تو فرض ہے، اس کی چھٹی تو ہے ہی نہیں، پانچوں وقت کی فرض ہے، یہ بھی کفر ہے واقعی، نہیں تو یہ تو خیر ہے نا، چھٹی ہے نماز کی، آج فرض کا انکار کر دیا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے مرشد دی بارگاہ سوال عرض ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علاوہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کنے صحابہ کرام سن جڑے اشعار دی صورت وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت خوانی کردے سن؟
سبل الہدا والرشاد میں امام ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت کہنے والے 200 سے زیادہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کے مبارک ناموں اور ان کے اشعار پر ایک کتاب لکھی ہے. منہ المدح یعنی بارگاہ رسالت میں مدحتوں مطلب تعریفوں کے نذرانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا کیا مطلب ہے؟
وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہاں نعمت سے مراد وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ نعمتیں بھی مراد ہیں جن کا اللہ پاک نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے. اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا اس لیے حکم فرمایا ہے کہ نعمت کو بیان کرنا شکر گزاری ہے. تو اس آیت مبارکہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے حاصل ہونے والی مزید معلومات تفسیر سیرات الجنان میں یوں ہے کہ نمبر ایک، مسلمانوں کو اپنی صورت و سیرت اسلامی رکھنی چاہیے کہ اس سے اللہ پاک کی عظیم نعمت یعنی اسلام کا اظہار ہے. اسلام بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی یقیناً، تو صورت سیرت اسلامی ہوگی، صورت اسلامی، سیرت یعنی چال ڈھال، رہنا سہنا، بات چیت، رفتار گفتار، کردار سارا سنت ہوگا، آئینہ دار ہوگا، نیکوکار ہوگا بندہ، اور عشق رسول میں ڈوبا رہتا ہوگا، خوف خدا سے درستا ہوگا. جتنا ہو سکے اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ایک اچھا مسلمان جس کو کہتے ہیں با کردار با اخلاق ہوگا، تو اس سے اسلام کی نعمت ظاہر ہوگی کہ یہ مطلب سارے یہ سارا اسلام ہے، جیسے یہ بیان ہو رہا ہے، یہ بھی یہ اسلام ہی ہے جو بیان ہو رہا ہے اس وقت، ورنہ اسٹیج ڈراموں پر بھی کچھ نہ کچھ بیان کیا جاتا ہے، وہ جو بھی ہوتا ہے سب سمجھ سکتے ہیں، تو وہ اسلام کا اظہار نہیں ہے نا، تو بارہا وہ تو اسلام کی مخالفت کا ہی اظہار ہوتا ہے اس میں. نمبر دو، میلاد شریف، گیارہویں شریف اور بزرگان دین کا عرس منانا بہترین اعمال ہے، کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، جن کا میلاد مناتے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت، جن کی گیارہویں مناتے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت، اور دیگر بزرگوں کا جو ہم عرس مناتے ہیں تو عرس بزرگوں ہی کا منایا جاتا ہے. تو یہ حضرات جو ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے, غوث پاک یہ اللہ پاک کی نعمت ہے, امام احمد رضا خان یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے, غریب نواز اللہ کی نعمت, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی, یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. تو میلاد و عرس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اللہ پاک کے اولیاء کا چرچا ہے. نمبر تین, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی, یعنی نعت پڑھنا, نعت لکھنا, نعت گوئی عام طور پر نعت بولنا, وہ جیسے شاعر جو لکھتا ہے اس کو بھی نعت گو شاعر بولتے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں لکھنا بھی آ جاتا ہو. تو نعت گوئی بہترین عبادت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف یعنی خوبیاں ہمارے لیے بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں, کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی سے امت کی شان بھی بلند ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات, آپ کی خوبیاں, آپ کے فضائل, آپ کے کمالات, جو جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے, تو ان کا ذکر کرنا, یہ اللہ پاک کی نعمتوں کا چرچا کرنا, یعنی اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان کرنا ہے. اور نعمت کا ذکر بھی شکر نعمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محفل میلاد کے اندر سننے والوں کے لیے اور سنانے والوں کے لیے کیا آداب ہیں, برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما لیں.
ماشاء اللہ, یہ کہ اول تو ثواب کی نیت سے وہ اٹینڈ کرے اور محفل میلاد میں جو میلاد پڑھے اس پر لازم ہے کہ وہ ہر شعر, اگر وہ شعر پڑھتا ہے تو اشعار بھی شریعت کے مطابق پڑھے. بعض اشعار جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے, اس لیے جو بزرگوں کا کلام ہے جیسے اعلی حضرت کا, ان کے بھائی جان کا مولانا سنزہ خان, حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب, صد الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی, مفتی احمد یار خان صاحب, اس طرح کے سنی علماء کئی ایسے گزرے جنہوں نے بڑے پیارے پیارے کلام لکھے, تو انہی کے کلام, ان کے کلام پڑھیں گے نا تو کھٹکا نہیں رہے گا کہ انہوں نے کوئی غلط لکھ دیا ہے. باقی شعرا جو ہیں تو ان کے کلام اگر پڑھنا چاہیں تو اس میں یہ تاکید ہے میری کہ کسی عاشق رسول, ماہر فن, عالم دین سے اس کو چیک کروا لیں, جو شعر وہ اجازت دیں وہ پڑھیں, جو شعر منع کرے وہ پھر نہ پڑھیں. یہ ہمارے یہاں یہ طریقہ کوشش کی جاتی ہے. اب ماہر فن عالم تو ملنا مشکل ہوتا ہے, ماہر فن سے مراد ہے کہ جو فن شعری بھی جانتا ہو, ویسے علماء کی تعداد کم ہے. بڑے بڑے وائزین مقررین جو اسٹیجوں پر چھا جاتے ہیں, اکثر میں نے نوٹ کیا کہ وہ اس فن سے آگاہ نہیں ہوتے, اور اس فن کا تعلق عالم کی ذات سے ہے بھی نہیں, الگ سے فن ہے. تام شرعی تفتیش تو کم از کم ہو جائے کہ بھائی اس میں کوئی شرعی غلطی نہیں ہے, کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے, کوئی توہین نہیں ہے. اشعار میں فضول اشعار بھی ہوتی ہے, اب جیسے ہوا چلی, جنن گنن, کھنن کھنن, ٹھنن ٹھنن, وہ لگے بھی ہوتے ہیں, تو یہ بھی ظاہر کہ بہتر نہیں ہے, فضول سے بچنا یہ اچھا ہے. اس طرح کے میں نے اشعار نوٹ کیے ہیں کہ کئی اشعار بعض اوقات فضول ہوتے ہیں, جن میں کوئی یعنی کہ نہ کوئی لیسن ہوتا ہے, نہ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان بیان کی بھی ہوتی ہے, ایسے ہی بس وہ ردیف کافیہ ملانے کے لیے اور بس وہ چل رہی ہوتی ہے, اس کا بھی خیال رکھا جائے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر اگر پڑھے نہ کوئی تو بس اسی میں مزہ ہے. باقی یعنی میرا خیال ہے کہ اگر ممکن ہو تو آنکھیں بند کر لیں, نعت شریف پڑھتے ہوئے سرکار کا تصور باندھ لے یا گنبد خضرا کا ہی تصور باندھ لے, کہ سبز گنبد شریف کا تصور باندھنا کوئی ضرورت مشکل نہیں ہے. ابھی آپ توجہ جائے گی تو آپ کو سبز گنبد محسوس ہونے لگے گا کہ تصور میں نظر آ جائے, تصویریں اس کی اتنی عام ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں, اور کہیے کہ جو حج عمرہ یہ بھی سعادت پائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے اچھا پھر اس کے لیے آنکھیں بند کرنا مناسب ہے. اب بعض ناطوان آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم خدا جانے وہاں کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہاں یا بادلوں کی طرف یوں دیکھ کر پڑھنا عجیب سا لگتا ہے. مطلب سرکار کی ہم ثنا خوانی کر رہے ہیں, ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں, بزرگ چلو بزرگوں کے بزرگ تو میرے آقا ہیں, ان کی ثنا خوانی کرتے ہوئے تم بادلوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, آسمانوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی دنیاوی افسر کے پاس جائیں اور اس سے کوئی کام ہو, کوئی بات کرنی ہو یا اس کی خوش آمد ہی کرنی ہو, تو کیا کرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں, یا بالکل یعنی کہ یا تو نظر جھکا کر آہستہ, یعنی کہ اس کے مطلب خوشی اور خضوع جس کو بولتے ہیں, بہت یعنی کہ وہ دل جمعی کے ساتھ محتاط الفاظ میں اس سے گفتگو کرتے ہیں. جس افسر سے کام پڑا ہے, کام نکلوانا ہے, وہ افسر چاہے سراپا شر ہو, لیکن اس کی ہم لوگ اتنی مطلب ترکیب کرتے ہیں جو محقا کی نعت شریف پڑھتے ہیں. ہمارا حال جو بھی ہوتا ہے, یہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, کاش مجھے بھی ادب نصیب ہو جائے اور ہم سبھی کو ادب نصیب ہو جائے اور احتیاطیں نصیب ہو جائیں. تو انشاءاللہ اس طرح آقا کی آقا کے تصور میں ڈوب کر ہم نعت شریف پڑھیں گے, سبز گنبد کے خیالوں میں گم ہو کر نعت شریف پڑھیں گے. سننے والے بھی یہی کریں کہ وہ بھی آنکھیں بند کر لیں یا سر جھکا لیں جتنا ہو سکے, بعض اوقات نہیں ہوتی دل جب بھی, اور آواز بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتی دوسرے کی, یا کلام سمجھ میں نہیں آتا تو دل جمعی نکل جاتی ہے حد سے. تو ہم کوشش کی جائے باتیں کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, اور مطلب پڑھنے کے بجائے ذہن نصیب کے ہم توجہ سے پڑھیں اور سنیں. اور جب یہ توجہ ہم کی عادت پڑ جائے گی نا, تو ہم باتوں کا ادھر ادھر کوئی اور کام کر بھی لیا تو بھی وہ توجہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہٹے. جیسے کہ وہ ذکر قلب کا ایک طریقہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو معمول تھا اس کو آپ کے شہزادے حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان نے الوظیفۃ الکریمہ میں بیان کیا ہے کہ اس طریقے پر عمل کرے. پہلے تکلف کرنا پڑے گا, توجہ سے کرنا پڑے گا وہ ذکر, اور اس کے بعد جب یہ عادی ہو جائے گا تو یہ سوتے میں بھی جاگتے میں بھی اس کا یہ ذکر جاری رہے گا. اس طرح مطلب اسی طرح تصور شیخ کا بھی, کہ کچھ بھی کر رہا ہے تصور شیخ اس کا مطلب یعنی کہ اس کو فائدہ دیتا رہے گا. تو اس طرح کے کچھ لکھے ہوئے طریقے, تو میرے ذہن میں بھی یہی آیا کہ نعت شریف پڑھتے ہوئے ہم تکلف کریں, کوشش کریں پوری کہ ہمارا وہ ذہن نہ بٹے. اس کے بعد شاید یہ کہ ہماری ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کیفیت بن جائے. تو دونوں اگر اس طرح اچھی اچھی نیتوں سے رضا الہی کے لیے کریں گے, دنیا کی دولت کے لیے نہیں, نوٹ کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے, ان کے رب کو راضی کرنے کے لیے اگر نعتیں پڑھیں گے سنیں گے, انشاءاللہ اس کے برکتیں کچھ اور ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت سے سر میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ ہم لوگ چندہ بھر اکٹھا کرتے ہیں گیارہویں شریف اور بارہویں شریف کا, تو کچھ پیسے ورثہ بن جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی, کدھر وہ پیسے خرچ کرنے چاہیے, یا جن لوگوں سے وہ پیسے لیے ان کو واپس کرنے ہیں, یا کسی اور نیکی کا نیکی کے کام میں ہم خرچ کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی امیر علیہ سنت یہ سوال کا جواب دیں.
اگر بارہویں شریف کا کہہ کر چندہ لیا ہے تو بارہویں شریف پر خرچ کریں, بچ گیا تو آئندہ سال بارہویں شریف پر خرچ کریں, اور گیارہویں شریف کا تو اسی طرح یہ خرچ کریں. اس طرح یہ نہیں کہ بارہویں شریف کے نام پر لیا گیارہویں شریف میں بھی خرچ ہو رہا ہے. تو یہ چندے کا ایک مطلب یہ مسئلہ ہے کہ جس مد میں لیا اس مد میں اس کو خرچ کیا جائے, اور یہ بھی صورت ہے کہ بچ گئے, اب کوئی ایسا مد نہیں ہے جس کی مطلب شریعت اجازت دیتی ہو, تو پھر یہ چندہ جو ہے جس نے دیا اس کو واپس لوٹا دیا جائے, اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے. اب جیسے اب بارہویں شریف کا چندہ ہے آپ نے عوام سے لیا کہ ہم جشن ولادت میں سجاوٹ کریں گے، اس سے نیاز کھلائیں گے، پھر آپ کو یوں ہوا کہ چلو یار آدھا بچا لیتے ہیں یا چوتھائی بچا لیتے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد کر دیتے ہیں. سیلاب زدگان کی مدد بالکل اچھا کام ہے، لیکن چونکہ آپ نے لیا اس مد میں نہیں ہے، اس لیے وہاں مدد میں اس کو آپ یہ رقم استعمال نہیں کر سکتے. استعمال جس، ہاں اجازت جس نے چندہ دیا ہے وہ اجازت دے دیں تو کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ چندہ مکس ہوتا ہے، تھوڑا 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 کر کے کیا جاتا ہے، تو ایک ایک فرد سے اجازت یہ مشکل ہوتی ہے. اور ہاں کسی نے چندہ دیا، بھائی مثال کے طور پہ 12,000 چندہ دیا، تو اس کو چندہ جیسے اس نے دیا تو اس کو پہلے ہی بات کر لی دینے والے سے کہ ہم اس سے یوں بھی کریں گے، یوں بھی کریں گے، کچھ ہم اس کو بولا غریب کی مدد بھی کر دیں گے، تو وہ آ کے دے وہ تو پھر کر سکیں گے، ورنہ نہیں. تو جس نے اجازت دی اسی کے پیسوں سے آپ وہ مدد کر سکتے ہیں. جس نے، جس کو آپ نے پوچھا نہیں ہے اور لیا جشن ولادت کے نام پر ہے، اس کی رقم سے نہیں کر سکتے، یعنی اپنے قیاس نہیں کر سکتے اس میں کہ یہ خوش ہوگا منع نہیں کرے گا، اس سے یہ قیاس امام اعظم ابو حنیفہ کا تیرا میرا نہیں، ہمارا کام نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کسی کے پاس محفل میلاد کی یا لنگر کی رقم چوری ہو گئی یا گم ہو گئی، تو اس کے لیے کیا تاوان ادا کرنا پڑے گا یا اس کے لیے کیا ازالہ دینا پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیں.
ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ رقم جو ہے اس کے آپ مالک تو ہیں نہیں، آپ کو گفٹ نہیں کیا اس نے، یہ آپ نے کہا کہ ہم یوں کریں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو، یہ آپ کو ایک طرح سے وکیل کیا، اپنا نائب کیا، یہ کرنا اسی کی طرف سے کہلائے گا جو پیسے دے رہا ہے. تو اب آپ نے اس رقم کو اس طرح محفوظ کیا جس طرح اپنی رقم مثلاً آدمی محفوظ کرتا ہے، تو اگر اس کے باوجود چوری ہو گئی یا گم ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر غفلت کی تھی، اپنے قصور سے، اپنی غلطی سے وہ رقم ضائع ہوئی، تو اس کا تاوان دینا ہوگا. تاوان کے معنی یہ ہے کہ جتنا گم ہوا اتنا پلے سے دینا پڑے گا، اپنی جیب سے دینا ہوگا. اب مطلب ایک فرد سے 12,000 روپے لے کر وہی رقم جیب میں رکھ کر آپ جا رہے ہیں کہ چلو اس سے میں سجاوٹ کے لیے جھنڈے لے آؤں، لڑیاں لے آؤں، اسی مد میں آپ نے لیا تھا سجاوٹ کے لیے، اور وہی آپ نے اس کی حفاظت جس طرح اپنے مال کی کرتے ہیں اچھی طرح حفاظت کی تھی، اپنی غفلت نہیں تھی، پھر بھی مطلب گر گئے یا کسی نے چھین لیا ہے، جیب کٹ گئی، تو اب یہ رقم آپ کے تو آپ کو گناہ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کی غفلت سے ضائع ہو گئی بے احتیاطی کی تو اب تو ڈنڈ تو دینا ہوگا 12,000 آپ کو. لیکن کیونکہ پتا ہے کہ فلاں سے 12,000 لائیں، اگر اس سے آپ بات کریں کہ یہ ایسا ایسا ہو گیا، میری بھول تو ہو گئی ہے، تو اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں معاف کیا، اگر وہ اتنا بھی کہتا کوئی بات نہیں تو بھی یہ معافی ہی کے الفاظ ہیں، نیور نو پرابلم، جو بھی الفاظ رائج ہیں، تو اس طرح پھر یہ کہ اپنے جیب سے دینے کی وہ حاجت نہیں ہوگی. اور اگر یہ کہ نہیں میں معاف نہیں کرتا، تو پھر یہ کہ اپنے پلے سے دینا ہوگا، جیب سے دینا ہوگا. یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ بہت بے احتیاطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، فضول خرچیاں بہت ہو رہی ہوتی ہیں. جب تک چہل پہل ہوتی ہے بتیاں جلی بھی رکھنی ہے، چہل پہل ختم ہو گئی بتیاں بند کرنی ہے، یہ بلب وغیرہ لائٹ آف کرنی ہے، اس کی بجلی خرچ ہو رہی ہے، لیکن ساری ساری رات یہ جگمگاتی رہتی ہیں اور دن کو بھی یہ دیر تک جل رہی ہوتی ہے. اب خدا جانے یہ لوگ فجر کیا کہہ سکتے ہیں، نماز کی طرف رجحان تو ہے نا کتنوں کا ہے شاید سب سمجھتے ہیں. تو یوں جو بجلی ہماری غفلت سے زیادہ خرچ ہوئی، اب اس میں سے چندے سے پیسے دینے، لوگوں کے پیسوں میں سے، ہر ایک گناہ کا کام ہے، بلکہ اپنا ذاتی بھی ہے خرچ، تو اس کو بھی ضائع کرنا جائز نہیں ہے. جب تک ضرورت ہے وہ بلب روشن کیے جائیں، ایک کی ضرورت ہے ایک روشن کریں، ہزار کی ضرورت ہے ہزار آپ بلب جو ہے وہ آن کر دیں، لیکن جب ضرورت پوری ہو گئی تو اب ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے تو بھی ایک بھی نہیں، سب بند. جیسے گھروں میں بتیاں جلتی رہتی ہیں تو اگر ضرورت ہے کہ بھئی ایک آدھ بلب روشن کرتے ہیں کہ اٹھیں گے تو مطلب کوئی جانا ہے واش روم جانا ہے تو یہ آسانی سے جا سکتے، یہ ضرورت ہے. یا وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بچہ اٹھ جاتا ہے تو اندھیرے سے گھبراتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو اس بچے کی وجہ سے روشنی رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے تو جائز ہے، ضرورت نہیں ہے تو پھر بند رکھی جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ السلام سے میرا سوال یہ ہے کہ جب جلوس آتا ہے آپ رو رہے ہوتے ہیں، باقی لوگ جلوس اور مرحبا میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی رونے جیسی کیفیت ہوتی ہے، اس کی وجہ بتا دیں.
بزرگوں کے ایک واقعہ آیا، وہ کسی کتاب میں پڑھا تھا، غالباً محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے دیکھا مسجد نبوی شریف میں کہ کاندھے پر مشک اٹھا کر، پہلے کندھوں پر وہ مشک میں نے بھی دیکھی ہے کہ مخصوص افراد جو ہوتے تھے وہ کندھے پر ایک مشکیزہ اٹھاتے تھے، ہوتا تھا وہ شاید وہ اینٹوں کا یا اس طرح کوئی ہو سکتا ہے میٹل کا ہوتا ہو، وہ ہاتھ میں پیالے ہوتے تھے اور یوں یہ اس طرح زمزم شریف بھر کے لوگوں کو زائرین کو پلاتے ہوتے تھے مسجد نبوی میں. اب نہیں ہے وہ سلسلہ. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ کاندھے پر مشکیزہ رکھ کر مسجد نبوی میں زائرین کو پانی پلا رہے تھے، فقیرانہ انداز تھا. تو کسی نے پہچانا تو کہا کہ آپ غزنی کے بادشاہ نہیں؟ محمود غزنوی بولا میں غزنی کا بادشاہ تو غزنی کا بادشاہ ہوں، یہاں کا تو نہیں ہوں، میری بادشاہ تو ہوں، یہاں کا تو میں ادنا فقیر ہوں، ادنا گدا ہوں. تو جواب بڑا سمجھ میں آیا، ماشاء اللہ بڑا پیارا جواب ہے. اچھا، ایک پھر کرو فرض سے وہ شہنشاہ مصر کی حاضری ہوئی، وہ فخیرانہ لباس، شاہی لباس، تاج اور یہ بڑے مطلب کرو فر کے ساتھ وہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا، تو اس نے پہچانا کہ تو مصر کا بادشاہ ہے. تو یہ وہ بڑا آگے اور اس نے کہا کہ آپ مصر کے بادشاہ ہیں؟ بولا ہاں. بولا یہ تو دربار عالی ہے اور یہاں تو یہ شان و شوکت، یہاں تو عاجزی سے آنا چاہیے. تو بادشاہ نے بھی جو جواب دیا وہ بھی سمجھ میں آنے والا تھا کہ وہ مجھے جو یہ نعمتیں جو ملی ہیں یہ انہی کے صدقے میں ملی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہیں، تو میں یہ اپنے ساتھ لیتا آیا ہوں تاکہ اس آقا کو دکھاؤں کہ آپ نے مجھے دیا ہے، پہن کے آیا ہوں میں. یہ کہ کوئی یار کو ہنس کے مناتا ہے، کوئی رو کے مناتا ہے. انما الاعمال بالنیات. بہرحال یہ کہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، وقت وقت کی بات ہوتی ہے. والحب يعترض اللذات بالالم. وہ اس کا پہلا مصرع، نعم سرا طیف من اہوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالالم. یہ قصیدہ بردہ شریف کا، قصیدہ بردہ شریف بہت مشہور ہے، اس کا ایک شعر ہے اس میں، یہ ایک عاشق کے جذبات اس میں بیان کیے گئے. اس کا، اس شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جی ہاں مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے، مجھے کوئی یاد آیا ہے جس سے مجھ پر رقت طاری ہے، اور محبت جو ہے یہ لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے. تو جو حج پہ جاتا ہے پہلی نظر کعبے کے پڑی تو کئی ایک رو پڑتے ہوں گے، بلکہ رو پڑتے ہیں. مدینہ شریف میں پہلی حاضری تو روئیں گے، بارگاہ رسالت میں جب جب حاضری ہوئی تو روئیں گے، بعض سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں گے تو رو پڑیں گے. اس کے علاوہ بھی اگر کسی بزرگ سے زیادہ محبت ہے کسی کو تو وہ روئیں گے. حضرت برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت کے پیر بھائی تھے. اعلی حضرت فرمایا کہ یہ جب بھی پیر و مرشد کا نام سنتے تھے نا یہ رو پڑتے تھے، ان کو اپنے مرشد سے اتنی محبت، گم تھے اپنے مرشد کی یاد میں. تو یہ کیفیات ہوتی ہے. بڑے دنوں کے بعد کوئی باہر ملک سے آئے گا, اپنے ماں باپ سے ملے گا, ہے نا, اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ رونا آ جائے, یا جس سے محبت کا غلبہ ہو, بہت زیادہ محبت ہو, تو کبھی اس کی زیارت کرے گا, اس کو دیکھے گا تو اس کو رونا آ جائے گا, وہ دیکھ کے وہ روئے گا, اپنا جو کہنا تھا وہ بھی بات وقت بھول جائے گا. یہ ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ جلوس میلاد میں اگر آپ اس کا لطف چاہتے ہیں نا, تو اس کی کوشش کریں گے جو اشعار پڑھے جائیں نا, ایک تو اپنے آپ کو سیریس رکھنا ہے. سیریس نہیں ہوتا جلوس, اچھل کود کا نام نہیں ہے. لوگ اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں, اب یہ کوئی خوش ہو کر کوئی خوشی جس طرح مناتا ہے, لیکن ایسی اچھل کود نہ ہو کہ جس پر انگلی اٹھے, لوگ مذاق بنائیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ سے بن پڑے تو آنکھیں بند کر لیں, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کا تصور باندھیں, ولادت کا ایک تصور, اور آپ یوں تصور باندھیں کہ میں یہ جھنڈا لے کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہماری محترمہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں. اب یہ کہ جب ایک بزرگ سے محبت ہے, باپ سے محبت ہے, تو اس کے لیے بھی رونا آ جاتا ہے آدمی کو, جو حساس طبیعت کا ہوگا, جو کیفیت والا ہوگا. تو بی بی آمنہ کے گھر جاتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارکباد دینے جا رہا ہے تو پھر رونا زیب دیتا ہے کہ روئے, بکوشش روئے. نہیں رونا آتا تو آنکھیں بند کر کے رونے جیسی شکل بنا لے, کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. ہو اخلاص, لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو, ورنہ ریاکاری میں جہنم کی حقداری ہے. تو اس طرح آپ کر کے دیکھیں کبھی جلوس میں. لیکن اب آنکھیں بند کرنے میں, جیسے میرے ساتھ آنکھیں بند کرتا ہے نا, تو میرے ساتھ ایک چل رہا ہوتا ہے وہ مجھے موو کر دیتا ہے ضرورتاً, یا میں کبھی سائڈ پہ چلا جاتا ہوں تو پکڑ کے لے آتا ہے, اور آنکھیں کھولتا بھی ہوں میں کہ کہیں ٹکرا نہ جاؤں, کسی کو چوٹ نہ آ جائے, سب دیکھنا. لیکن میرے آڑے عام طور پہ کوئی نہیں آتا, لیکن کبھی کبھی میرا جھنڈا کیمرے سے ٹکرا جاتا ہے. تو وہ ان کی یہ ضرورت ہوتی ہوگی کہ کیمرا قریب رکھنا پڑتا ہوگا, ڈسٹینس, جو ان کی اپنی تربیت ہوتی ہے. تو خیر, تو اس طرح مطلب آپ اگر جلوس میلاد میں جائیں گے تو رش بہت ہوگا, آپ کو کوئی ظاہر موو کرنے والا تو ہوگا نہیں, یا بچانے والا, جیسا نہ گڑھے میں پاؤں پڑ جائے ہو, یا کسی بندے کے پاؤں پر پڑ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائے. تو یوں کبھی آنکھ بند کی کبھی کھولی, یا نیچی نظر رکھی اور آپ چلتے رہے تو گڑھا بھی نظر آ جائے گا, کسی حد تک کوئی جا رہا ہے تو یوں کر کے دیکھ لیں وہ بھی نظر آ جائے گا, اور جتنا ہو سکے بس آقا کے تصور میں گم ہو کر آپ جلوس میلاد اٹینڈ کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ محاورہ ہے, آپ کو مزہ آ جائے گا, آپ کو لگے گا کہ زندگی میں آج پہلی بار میں نے جلوس میلاد اٹینڈ کیا, کر کے دیکھے. اچھا, اب یہ ایسی آزمائش ہوتی کہ جلوس کی چاروں طرف پیمائش, یہ کتنا بڑا جلوس ہے, کتنی رونق ہے, کیا ہے, یہ سب دیکھنے کو بڑا جی چاہتا ہے. لیکن الحمدللہ میں ایک دور تھا کہ جیسے کہ شہید مسجد خرادر سے ہم نکلتے تھے نشتر پارک تک چل کے جاتے تھے, میلوں کا فاصلہ ہے, تو خیر آنکھ کھول بھی دیتا تھا ایسا نہیں, لیکن کہنے کے دیر تک بارہا ایسا تجربہ ہوا کہ میں آنکھ بند رکھتا اور یہ چاروں طرف کی رونقیں جو جلوس کی ہوتی تھی میں اس کو دیکھنے سے کتراتا, اوائڈ کرتا, اور میں بس آنکھیں بند کر کے وہ چل رہا ہوتا, نعتیں پڑی جا رہی, کبھی جھومتا کبھی گھومتا, اور اس طرح الحمدللہ ایسا مزہ آتا تھا. یہ سب افسوس میرے خواب ہو گئے, حفاظتی امور کے مسائل سے مجھے انہوں نے جکڑ لیا, ورنہ اب بھی الحمدللہ شوق ہوتا ہے, دل ہوتا ہے کہ کوئی سی صورت نکل آئے کہ میں جلوس میلاد میں شریک ہو جاؤں, پیدل چلوں, پہلے کا انداز اس کی یاد تازہ ہو جائے. الحمدللہ پیدل چلنے کی اپنے اندر طاقت پاتا ہوں میں, اللہ کی رحمت ہے, اللہ پاک چلتا پھرتا رکھے, کسی کا محتاج نہ کرے, اگرچہ وہ اب نہیں ہے طاقت, لیکن بہرحال گنجائش ہے, کیا پتہ یہ مقبولیت کی گھڑی ہو اور ایسے حالات ہو جائیں کہ ساری دہشت گردیاں دم توڑ جائیں, اور جتنے بھی مطلب ہماری رکاوٹیں ہیں اس معاملے, میرے لیے رکاوٹ کیوں ہے وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے, میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں کہ کوئی کرسی کی لڑائی ہے کہ اس کو ہٹاؤ تاکہ ہم مطلب کرسی جیت جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بس جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، میرا کوئی جائیداد کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، یہ بھی سب سمجھتے ہیں، لیکن جو اسلام کا نا وہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اللہ پاک مجھے اسی پر قائم رہے، جان تو ایک دن جائے گی جائے گی، لیکن یہ کہ یہ میری لائن جو ہے نا مدینے کی، اللہ کرے کہ اس سے میں آگے پیچھے نہ ہٹوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے کمنٹ میں ایک سوال آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو برتھ ڈے ہے یہ کنفرم نہیں ہے، اس بارے میں آپ وضاحت فرمائیں.
یہ تو ہر سال کہتے ہیں، تو چلو جو آپ کے نزدیک کنفرم ہو وہ بنائیں بتائیں. بے شک روایتیں مختلف ہیں اس میں، لیکن 12 ربیع الاول پر کثیر اتفاق ہے اور زمانے سے 12 ربیع الاول پر لوگ برتھ ڈے منا رہے ہیں، تو اس سے الگ ہو کر وہی ڈیڑھ ہوشیاری کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو چلو بالفرض اگر آپ کے نزدیک کوئی زیادہ کنفرم ہے اس تاریخ کو منائیں، تو اصل منانا مقصود نہیں ہوتا، یہ اس تاریخ کو بھی نہیں منائیں گے، روکنا مقصود ہوتا ہے. تو کنفیوز کرو کہ 12 کو نہیں ہے پھر کون سی تاریخ، چلو مل کے اسی تاریخ کو مناتے ہیں تو پھر کچھ اور وہ آ جائے گا اعتراض، سمجھے. تو الحمدللہ وہ 12ویں تاریخ ہے نا تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ، میرے خدا کو بھی پیاری صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.